الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، اس سے قبل بھی آپ کے سامنے جو ہے صلہ رحمی کا بیان چل رہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ بھی سلوک کریں، اور اگر وہ آپ سے بگاڑ دیں تو پھر آپ بھی بگاڑ دیں، نہیں. یا یہ کہ وہ تو حسن سلوک کرتے ہیں مثلا آپ بھی ان کو یاد رکھ کے اس وقت کر لیتے ہیں، یہ نہیں. اپنی طرف سے پہلے ہو، اس کا نام ہے سلوک. یعنی وہ چاہے ہمارے آپ کا جب موقع ہو اس وقت آپ کو یاد کریں یا یاد نہ کریں، آپ ان کو موقع کے اوپر یاد کریں. مثلا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو ایسی صورت میں آپ نے ان کو کچھ ہدیہ دے دیا، یا شادی بیاہ کا موقع تھا کوئی ہدیہ دے دیا، کوئی بیمار ہوا اس موقع پر کر دیا، اور کوئی پریشانی ہوئی اس پریشانی کے موقع پر آپ نے ان کو صلہ رحمی کر لی. تو یہ تو ہے، لیکن یہ کہ ان کو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں. تو ایسی صورت میں یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کا حکم جو ہے بہت زیادہ ہے. اور صلہ رحمی کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ آدمی دیندار بھی ہو لیکن اگر صرف قطع رحمی کرتا ہے ایسی صورت میں اس کا کیا حال ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا اس سے پہلے کہ آدمی بڑا دیندار تھا، نیک تھا، اس کے پاس جو ہے 10,000 دینار کوئی رکھ کے گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں پر اعتماد دیا تھا تو اپنے گھر ہی میں کھود کے چھپا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے چونکہ صلہ رحمی نہیں تھی قطع رحمی تھا تو بہرحال جو ہے اس کو پریشانی اٹھانی پڑی. تو بہرحال قطع رحمی بہت بری چیز ہے اور صلہ رحمی بہت اچھی چیز ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر، تین جگہ میں نے اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے. چنانچہ وہ آیتیں موجود ہیں، ایک 13ویں پارے میں ہیں اور دوسری دو آیتیں جو ہے سورہ محمد میں 26ویں پارے میں ہیں. معلوم ہوا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی نعمت لعنت اترتی ہے. اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. اور رشتہ داری میں نے آپ کو بتائی تھی تین قسموں کی رشتہ داری. دو رشتہ داری کو تو ہم لوگ جانتے ہیں. ایک تو باپ کی طرف سے ہے, وہ تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک ماں کی طرف سے ہے, وہ بھی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک آدمی جب شادی کرتا ہے اس کے بعد نیا رشتہ قائم ہوتا ہے. لیکن ایک رشتے کا چونکہ عام طور پر رواج نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا, آدمی بھول جاتا ہے. وہ ہے دودھ پلانے کا. کہ اگر کسی عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے بچپن میں, بڑے ہونے کے بعد نہیں, دو سال کے بعد اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حکم نہیں ہے. لیکن دو سال کے درمیان میں اگر دودھ پیا ہے, ایسی صورت میں جس عورت نے دودھ پلایا وہ آپ کی ماں ہے, اور اس کی بے اولاد اس کے ساتھ وہی رشتہ ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو آٹھ قسم کے رشتہ دار ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں, وہی حرمت وہاں بھی آتی ہے کہ اس کی بیٹی سے, اس کی ماں سے, اس کی پھوپھی سے, اس کی خالہ سے, سب سے نکاح آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. تو یہ اب چونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں رہا اس لیے جو ہے عام طور پر اس رشتہ دار کو بھول جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ جو تھی سارے حضرات کو معلوم ہے, مائیں حلیمہ تھی. مائیں حلیمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی کتنا اچھا سلوک کیا, اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آپ نے کتنی زیادہ رعایت کی ہوں. تو اس سے انداز ہوتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے کتنی اہم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کر کے دکھا دی. یعنی دوسرے رشتہ دار ان کے ساتھ تو سب کچھ کیا ہی, لیکن جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو ہم رشتہ دار سمجھتے ہیں, لیکن رضاعت کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کے دکھلا دیا کہ قیامت تک کے لیے ہم کے لیے جو ہمارے لیے جو ہے اسوہ اور نمونہ ہے. میں نے کلام پاک کی آیت صرف دو آیتیں پڑھی ہیں, اس سے پہلے بھی کئی آیتیں پڑھی تھی. ایک تو یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, بار بار آپ سن چکے ہیں. اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں کامل نیکی حاصل کر لوں, تو یہ جب یہ حاصل ہوگی جب آپ ایسی چیز کو خرچ کرو جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہو. اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے, بلکہ انسان کی طبیعت تو عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ جو نکمی ہوتی ہے اس کو دے دیتا ہے. باسی روٹی ہو گئی, اب کوئی کھانے والا نہیں ہے, فقیر آ گیا, بھائی اسی کو دے دو جی ہے. لیکن اصل جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا تو یہ درمیانی رات بات یہ ہے, ایک دم بڑھیا نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم ایسی دو کہ سامنے والوں کی بھی پسند آئے. یوں عام طور پر جو اپنی چیزیں ہیں ان میں سے دے دو. مثلا گھر میں جو کھانا پکایا ہے اسی میں سے کوئی کھانا دے دو, یہ تو درمیانی ہوا. آپ کے پاس آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں ویسے ہی کسی طالب علم کو, کسی فقیر کو کپڑے پہنا دیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے اچھی بات تو یہ کہ آپ جو ہے سب سے بڑھیا کھانا پکائیں اور وہ کسی کو کھلائیں, تو یہ مشکل کام ہے. اسی طرح آپ تو سادے کپڑے پہنتے ہیں, اس کے لیے طالب علم کے جو ہے شاندار قسم کے کپڑے بنائے اور اس کو ہدیہ دے دیا, بھائی ظاہر بات ہے کہ یہ تو گراں گرے گزرے گا. لیکن یہ آیت شریفہ نازل ہوئی, صحابہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتے تھے کہ ہم اس آیت کے اوپر کب عمل کر لیں, اس کی فکر میں رہتے تھے. جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے جن کا بارہا آپ نے نام بھی سنا ہے, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ان کا باغ بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا. آج تو مسجد نبوی کے اندر آ گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے بالکل مسجد سے قریب تھا. اور وہ باغ بہت ہی ان کو پسند تھا, بڑا اچھا باغ تھا. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً ارادہ کیا کہ میں یہی باغ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ مجھے یہی پسند ہے. اور پسندی کی بات یہ بھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے کبھی کبھی, اور اس کے اندر ایک کنواں تھا, اس کا پانی بڑا شیریں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پانی کو بھی نوش فرماتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ ایسا بابرکت باغ. ہم تو عام طور پر جو ہے کوئی برکت والی چیز ہو اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, وہ یہ تو تبرک ہے, لہذا کسی کو دینا نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب سمجھا کہ ہے تو تبرک لیکن اللہ کا حکم سے اس سے زیادہ بابرکت ہے, اس پر عمل کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی برکت ہے. تو اس لیے انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ حضور آپ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور میری ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں اس میں یہ باغ سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے, میں اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیتا ہوں, آپ جو چاہیں کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ آپ نے لے لیا, بلکہ آپ نے ان کو ایک نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے چچا بھائی جو ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں, لہذا انہیں پر تقسیم کر دو. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عام طور پر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے مرتے مرتے بھی اچھے کام نہیں کر جاتے ہیں, بہت ہی مرتبہ بہت سی مرتبہ تو ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی. مثلاً کہ شادی کی دوسری بیوی ہے, اب جو ہے وہ اس کو محروم کرنے کے لیے جو ہے اپنی جائیداد جو ہے بیٹوں کے نام پر کر دی, تاکہ اب جو ہے یہ دوسری بیوی جو آئی ہے اس کو کچھ نہ ملے یا اس کو تھوڑا سا دے دیا, ایسا کرتے ہیں. یا اسی طرح جو ہے ایک بیٹے سے بنتی نہیں ہے لہذا گھر جو ہے دوسرے بیٹے کے نام پر کر دیا. نہیں, مرد وقت ایسا نہ کرنا چاہیے. ہاں جس کا جو حق ہے اسی طرح شریعت نے جو ہے جو متعین کیا ہے اسی کے مطابق اس کو مل جائے, ختم ہو گیا. تو ایسا ہونا چاہیے. تو بہرحال جو ہے یہ تو مجھے ضمن یاد آ گیا, بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو معلوم ہے بہت ہی محتاج ہیں فقیر ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اپنی جائیداد جو کچھ ہو فلاں مدرسے میں یا فلاں مسجد کے نام کر دیا. حالانکہ مسجد کو تو کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, مسجد کا کام ویسے بھی چلتا ہو, وہ کیوں مسجد کو دیا؟ اس لیے دیا تاکہ ان کو محروم رکھا جائے. یہ اچھا نہیں ہے. دیکھو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبول فرما لیتے, لیکن آپ کو معلوم تھا کہ ان کے دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ محتاج ہیں, لہٰذا آپ نے یہی وصیت فرمائی, چنانچہ انہوں نے اسی وصیت کے مطابق عمل کر دیا. تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ شریعت کا خیال رکھے, شریعت کے مطابق عمل کرے, تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو اجر اور ثواب ملے گا. خیر, اس آیت شریفہ کے متعلق مجھے واقعہ خاص سنانا تھا, اسے میں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, میں نے آپ کو سنا دیا. ایک آیت شریفہ جو شروع میں پڑھی, وہ آیت شریفہ آپ ہمیشہ ہر خطبے میں سنتے ہیں. خطبہ جب ختم ہوتا ہے امام صاحب اسی پر ختم کرتے ہیں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. حضرت عبدالعزیز خلیفہ خامس کہنا چاہیے, حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جو ہے یہ سب سے پہلے اس کی ابتدا کی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اپنے جہاں جہاں جو ائمہ تھے ان پر کہ خطبے کے اندر اس آیت شریفہ کو ضرور تلاوت کیا جائے. کیوں؟ یہ آیت شریفہ ایسی ہے کہ اس میں یہ بڑی جامع آیت ہے, ایسی جامع آیت ہے کہ اس کے اندر جو ہے تین باتوں کا حکم ہے, تین باتوں سے روکا گیا ہے. اصل میں چونکہ ہم لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں اس لیے جو ہے ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں. عام طور پر آدمی کی جو مادری زبان ہوتی ہے اس زبان کے اندر جہاں کہیں کوئی بات کی جائے فوراً اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے, حتیٰ کہ جو ہے ایک ہی زبان کے اندر جو ہے لہجے کی فرق کی وجہ سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بولنے والا کہاں ہے کیا بول رہا ہے. مثلاً گجراتی میں جو ہے پانی بولو اور پونی بولو تو اس میں فرق سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح اردو, لکھنؤ والوں کی اردو الگ ہوتی ہے, دہلی والوں کی اردو الگ ہے, پاکستان والے بولتے ہیں ان کی اردو الگ ہے. بولنے والا جہاں سننے والا جب سنے گا فوراً سمجھ جائے گا بھائی یہ بات کرنے والا کون ہے اور کہاں کا ہے. تو اسی طرح عربی زبان کو چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس لیے اس کی خوبی کو بھی ہم نہیں جانتے. حقیقت یہی ہے, ورنہ عربی جو لوگ سمجھتے ہیں تو وہ تو فوراً جو ہے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ آیت شریفہ اتنی جامع معنی ہے کہ اس پر مستقل علماء نے پوری پوری کتاب لکھی ہے. وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو علم دیتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے لکھتے ہیں, عجیب عجیب ہے. مجھے اسی پر یاد آ گیا, پاکستان کے اندر ایک بہت جید عالم تھے, بڑے عالم تھے, ان ماضی قریب کے اندر ان کا انتقال ہو گیا, مولانا موسیٰ بازی رحمۃ اللہ علیہ. جو ان کی کتاب اتنی دقیق ہوتی تھی, اتنی باریک ہے کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی. ایک مرتبہ میں نے فہرست میں پڑھا کہ ان کی ایک کتاب ہے لفظ اللہ کے اوپر دو جلدوں میں, اتنی بڑی ہے. تو میں نے کہا چلو منگوا لیں, تو ہم نے بھی وہاں سے پاکستان سے منگوا لی. جب مطالعہ کیا تو ہمیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کالے کالے حروف نظر آئے اور کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اب کس کو دوں؟ تو اتفاق سے ہندوستان جانا ہوا تو ہمارے اس وقت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جو ہے سہارنپور کے شیخ الحدیث, وہ اس وقت قید حیات تھے. میں نے حضرت کو جا کر میں نے پیش کر دی. میں نے کہا حضرت اس کو پڑھیں گے اور حضرت ہی سمجھیں گے, ہم کیا سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا کہ یہ صرف لفظ اللہ کی تحقیق کے اوپر جو ہے اتنی بڑی بڑی جو ہے دو کتابیں لکھ ڈالی. تو کلام پاک میں خود موجود ہے, وفوق کل ذی علم علیم, کہ ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم موجود ہے اور سب سے بڑا عالم خدا تعالیٰ ہے. خدا تعالیٰ کے علم سے آگے کسی کا علم نہیں ہے, ہر کلیات کا جزیات کا علم ہے. اور ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے, اللہ تعالیٰ ہر جزئی کو ہر کلی کو ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور ہمیشہ سے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ابھی وجود میں آئی تو نہیں, اللہ تعالیٰ کو وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کا علم ہے. خیر, تو بہرحال جو ہے میں یہ اس کا تذکرہ کر رہا تھا, اہل زبان اگر ہو تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. چنانچہ جو ہے یہ آیت شریفہ عربستان کے اندر ایک بڑے بہت بڑے قبیلے بنو تمیم کے سردار تھے,
اور وہ ماشاءاللہ بڑے صاحب فراست بھی تھے، بڑے ادیب تھے. جب ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی، یا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک صاحب ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ سنتے ہی ان کو شوق ہوا کہ میں جاؤں اور جا کر ملوں. لیکن چونکہ وہ بڑے سردار تھے تو ان کی قوم نے مشورہ کیا کہ نہیں، اچھا نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ ایک کام کریں، اپنی طرف سے ایک ڈیلیگیٹ کو، ایک وفد کو بھیجیے اور وہ جا کر پہلے معلوم کریں کہ وہ کون آدمی ہے اور کیسے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مناسب ہو تو آپ جائیں. چنانچہ انہوں نے دو آدمی متعین کیے، وہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد آپ سے پوچھا، من انت وما انت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں یہ بتائیے اور آپ کی کیا حیثیت ہے یہ بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب میں فرمایا، انا ابن عبداللہ، کہ میں عبداللہ کے بیٹا ہوں اور میرا نام محمد ہے. اور اس کے بعد پوچھا کہ ما انت، تو آپ نے فرمایا انا عبداللہ و رسول، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، یہ آیت پڑھی تو ان کو بہت ہی پسند آئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کو دہرائیے اور ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کو دہرائی، انہوں نے پکی یاد کر لی. جب پکی یاد کر لی اس کے بعد جو ہے وہ لوگ وہاں واپس گئے. تو چونکہ اس آیت شریفہ کے اندر جو ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ عدل کا کام معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو، ایک دوسرا ہر ایک کے ساتھ احسان بھلائی کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کا پورا پورا حق ادا کر لیں، یعنی صلہ رحمی کرو. یہ تین باتوں کا حکم ہے اور اس کے بعد تین باتوں سے منع کیا گیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، اور اللہ تعالیٰ روکتے ہیں تم کو بے حیائی کی باتوں سے، جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے روکتے ہیں، اور منکر ہر ایسی چیز جس کو انسانی عقل بھی بری سمجھتی ہو، والبغی اور ظلم کرنے سے. اب ان ساری چیزوں کی تفصیل اگر کی جائے بہت لمبی لمبی تفصیل کی ہے. تو جب یہ آیت شریفہ اس نے سنی تو فوراً اس نے کہا کہ وہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، لہذا اے قوم میں سب کو تم کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تم سب ایمان لے آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو. چنانچہ بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہاں سے وہ چلے بھی لیکن راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو گویا وہ دل سے ایمان لے آئے تھے. تو بہرحال یہ آیت شریفہ ایسی ہے. اس آیت شریفہ کے اندر بھی خاص طور سے اس کا حکم ہے، وإيتاء ذی القربیٰ، مجھے یہ بتانا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک روایت کے اندر ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ ان تین باتوں کے اندر آپ جو ہے مسلمان اور کافر بالکل برابر ہے، یعنی کوئی فرق نہیں اس کے ساتھ معاملے، مسلمان ہو تو بھی وہی کرو، کافر ہو تو بھی. ایک تو کسی کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، کوئی بھی عہد کیا ہو، کوئی وعدہ کیا ہو یا کوئی کاروبار کیا ہے، تو اس کے اندر مسلمان اور کافر بالکل برابر. ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے لہذا ہم نے اس کو یہ چیز بیچی ہے تو پوری پوری دے دو، اور یہ کون ہے تو کافر ہے لہذا اس کو جو ہے دو کلو کے بجائے ڈھائی کلو ڈیڑھ کلو ہی دے دو. نہیں، بالکل نہیں. معاملہ آپ نے کیا ہے لہذا اس کو جو ہے جس طرح مسلمان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، وہی عہد وہی معاملہ دونوں کے ساتھ ہوگا، ذرہ برابر اس میں فرق نہیں ہوگا. اسی طرح امانت کے متعلق، کسی مسلمان نے آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھی ہے تو، اور کسی غیر مسلم نے امانت رکھی ہے، اس امانت کا حق بالکل ادا کرو پوری پوری. ایسا نہیں یہ تو مسلمان ہے لہذا اس کی چیز تو پوری واپس کر دو، لیکن یہ کافر ہے لہذا چلو اس میں سے کچھ نکال لو، کچھ بناوٹ کر لو. نہیں، بالکل نہیں. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی آپ کے پاس امانت ہی تھی. آپ نے اس امانت کو ضائع نہیں کیا بلکہ آپ نے اس امانتوں کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو متعین کیا کہ ان امانتوں کو تک پہنچا دے، پھر اس کے بعد آپ بھی آ جائیں. تو امانت کے متعلق. اور تیسری چیز جو ہے وہی صلہ رحمی. صلہ رحمی کے متعلق یہی حکم ہے کہ صلہ رحمی جو ہے برابر کی جائے، چاہے مسلمان آپ کا رشتہ دار ہو یا یہ کہ وہ اتفاق سے آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ غیر مسلم ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اسلام لے آتا ہے، اس کے خاندان والے مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کا چچا بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کی پھوپھی بھی ہے، جو بھی ہو. اور ماں باپ کے متعلق تو سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ تو نص قطعی موجود ہے کلام پاک کے اندر، ایک نہیں کئی ساری آیتوں کے اندر اس کا حکم ہے. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ ماں باپ کے ساتھ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ تو بالکل ایسا ہی سلوک کرنا ہے جیسے اپنے ماں باپ مسلمان ہو، انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس سلسلے میں بھی ماں باپ کے کیا کیا حقوق ہیں اس کو تو پہلے ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کے حقدار تو وہ ہیں, لیکن یہ چونکہ اس کا بیان ہوتا رہتا ہے اس لیے میں نے اس کو میرا بعد میں بیان کریں گے. عام طور پر رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ شکر رنجی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آدمی کٹا کٹا رہتا ہے, تو یہ بہت بری بات ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی رک جاتے ہیں, آسمان تک نہیں پہنچتے ہیں, تو اس لیے خاص طور سے صلہ رحمی کا ذکر کیا. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کی ایک شکل یہ بھی ہے تم مال سے مدد کرو, لیکن اگر اتفاق سے تمہارے پاس مال ہی کم ہے, یا اور حدیث پاک بھی یہ الفاظ بھی ہے او بخلتا یا تو بخل کرتا ہے, بخل کی وجہ سے مال نہیں دے سکتا, تو کہتے کم سے کم ان کے ہاں جا کر سلاتوں جا ملاقات تو کر لیا کرو, اور اتنا بھی نہ ہو تو کم سے کم سلام کر لیا کرو. تو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اچھے منہ سے آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات تو کرے, ویسے بہرحال بات کرنا بہت اچھا ہے, ان کی کبھی ملاقات بھی کر لے, ان کو کوئی ہدیہ بھی دے دے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے سارے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے جو ہے جن برائیوں سے شریعت نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله الحمد لله مدبر الملك والمملوك المنفرد بالعزة والجبروت الرافع للسماء بغير إماد المقدر فيها أرزاق العباد الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب أم ملاهنة الوسائط والأسباب فلما تحققوا أنه لرزق عباده زامن وبه كفيل توكلوا عليه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قامع الأباطيل الهادي إلى سواء السبيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن التوكل على اختلاف مراتبه منزلة من منازل الدين وكذلك أصله من التوحيد واليقين فقد قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفع الأقلام وجفت الصحب وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تفكون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعاصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم أحيانا عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبغضه أبغضهم خير أوديكم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله فرد من أهان سلطان الله فرد أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية عانية لا تسمو فيها الأغيا فيها عين جانية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دعا کے لئے درخواست ہے ہمارے مسجد کے مصلی جمال صاحب ان کے داماد کا کل برمنگھم میں انتقال ہو گیا ہے اس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کا بھی انتقال ہوا ہے اور جتنے بھی جن کے رشتہ دار کے انتقال ہوئے تمام کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تندرستی عطا فرمائی اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے بیماری آج کل بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور جب وقت آخر ہو ایمان کو بڑھتا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کو نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و علی محمد مبارک وسلم اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو عنا يا ارحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن مسياك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اكف لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان. اللهم اغفره وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روزة من رياض. اللهم اجعل قبوره روزة من رياض الجنة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.